أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سورہ انعام آداب تبلیغ اور آداب دعوت اللہ میں ہے، اور اس صورت میں پیغمبر کی ہم زندگی کی دینی گفتگو، آپ کو پیش آنے والے حادثات، شدائد اور عقبات ہیں. تئیس مقام پر قالو سے شبہات ہے، اور قل تقریباً 63 ہے، جس سے پیغمبر کی اہمیت منصب کا اندازہ ہوتا ہے. اس زمن میں بہت سارے فروعی احکام بھی آئے، حلال و حرام کی قسمیں بھی آئی، حلال جانور بھی بتائے گئے، اور اسی میں اس بات کا بھی اعلان ہے کہ حرام اور مردار متعین ہے. اس آیت سے معتزلہ نے استدلال کیا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور یہ مشہور ہوا ہے اہل سنت کے ہاں، جبکہ الگ تحقیق اہل سنت کے ہاں اصل اشیاء میں حرمت ہے، اور اباحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی دلیل ہو، کیونکہ المباح امر شرعی لا بد له من دلیل. کسی چیز کو مباح کہنا، اس کی بھی دلیل چاہیے. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه، آپ فرمائیے میں نہیں پاتا ان احکام میں جو مجھے آئے ہیں حرام کھانے والے کے لیے جو وہ کھا رہا ہو، الا ان يكون ميتا مگر یہ کہ مردار ہو، او دما مسفوحا یا خون بہتا ہوا ہو، او لحم خنزیر یا گوشت خنزیر کا ہو، فَإِنَّهُ رِجْسٌ پس یہ سب پلید ہے. عقائد کے مطابق یہ میتا، دم مسفوح، لحم الخنزیر بے شک یہ حرام ناجائز ہے، لیکن اس میں ایک چیز اور ذکر ہوتی ہے، وما اوہل به لغیر اللہ، یہاں اس کو مستقل ذکر کیا بتانے کے لیے کہ یہ تینوں ایک طرف، کیونکہ یہ تو خدا کے کرنے سے اور خدا ہی نے ان کو میتا و دم اور لحم خنزیر بنایا، لیکن اوہل لغیر اللہ بھی بندے کے تصنع سے اس میں حرمت آئی ہے. او فسقن اوہل لغیر اللہ بھی، یا پلید ہو جو نامزد کیا گیا ہو اللہ کے نام کے علاوہ. اصل میں یہ عطف سابقہ ثلاثہ پر ہے، الا یکون میتتن او منصوب ہے، او دم مسفوحن منصوب ہے، او لحم خنزیر او منصوب ہے، او فسقن او اللہ، یا وہ بدتمیزی یا وہ ناجائز اور گندگی جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پہ تقرباً نامزد ہوا ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی مجبور ہوا، نہ لذت کا متلاشی تھا نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا تھا، فإن ربك غفور رحیم. وعلی الذین هادوا حرمنا كل ذی زفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہے ہم نے حرام کیے تھے سب ناخن والے، جن کے پنجے ہیں اور پنجوں سے کھاتے ہیں، قاعدے کے مطابق وہ حرام ہیں. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما، اور گائے اور بھیڑ بکریوں کے ہم حرام کر چکے تھے ان پر چربیاں ان کی، الا ما حملت ظهورهما، مگر وہ جو اٹھائے ان کی پشتے، او الہوایا یا انتڑیاں، اصل چربی تو حرام ہو گئی اور پشت پر وہ پتلی سی ہوتی ہے یا انتڑیوں پر، یہ کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ کھانے کی چربی نہیں پھینکنے کی ہے. او مختلط بعظم، یا وہ جو رل مل چکا ہو ہڈی کے ساتھ، ذالک جزائناہم، یہ چربیاں ان پر ہم نے حرام کی، یہ سزا دی ان کو، ببغیہم نافرمانیوں کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بولتے ہیں. آج بھی بعض بیماریوں میں لوگ چربیوں کو چھوڑتے ہیں، اور دل کی بیماری میں چکنائی اور چربی مفید نہیں ہے، تو وہ تو ایک عذر ہے، لیکن بعض لوگ بالکل بغیر کسی وجہ کے کسی قسم کے چربی کھانے کے روادار نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چربی زہر ہے، زہر کیا ہے. کچھ ہمارے ملک کے ناخواندہ ڈاکٹروں نے بھی یہ پروپیگنڈا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ گوشت میں اعلی چیز چربی ہے، افغانستان اور وزیرستان میں اس کو سفیدہ کہتے ہیں، سپینا، اور اس کا کھانا زیادہ اعزاز سمجھا جاتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی بڑھنے سے کھانوں کے اندر پابندیاں لگ جاتی ہیں. تو جن کو میٹھا نہیں لگتا، شوگر ہے، مسالے نہیں لگتے، بلڈ پریشر ہے، چکنائی نہیں کھا سکتے ہیں، دل کا مرض ہے، وہ پرہیز کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرے، اللہ کے حضور روئے کہ خدایا جس وجہ سے آپ ناراض ہیں وہ معاف فرمائے. فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ آپ کی تکذیب کرے، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، بس آپ فرمائیے رب تمہارے رحمت والے ہیں وسیع، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور نہیں لٹایا جا سکتا ہے اس کا عذاب جرائم پیشہ لوگوں سے. سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ چاہتا شرک نہ کرتے ہم، نہ ہمارے بڑے، ولا حرمنا من شیء، نہ حرام کرتے کوئی چیز. ایسی ایک کمزور بات انہوں نے شروع کی مشرکین نے، کہ یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں یا ہمارے بڑے کرتے تھے، یہ خداوند تعالیٰ کی مرضات کے مطابق ہے، اور مشیت کو رضا کے معنی میں لینے لگے، جبکہ مشیت قدرت کے معنی میں ہے، اور رضا الہی تو پسند کو کہتے ہیں، خوشنودی کو کہتے ہیں، وہ مستقل ہے. ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يرضى لعباد الكفر، اللہ اپنے بندوں کی طرف سے کفر کبھی بھی پسند نہیں کرتا. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ خدا تعالی کی مشیت کے خلاف نہیں ہو سکتا، خداوند تعالی کی رضا کے خلاف ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کفر اور گناہ نہیں پسند کرتا، ہو رہا ہے، رضا الہی کی طلب کی جاتی ہے ورنہ حاصل نہیں ہوتی، اور مشیت غیر اختیاری نافذ ہوتی ہے. کذالک کذب الذین من قبلہم، اس طرح تکذیب کر چکے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ چکنے لگے ہمارا عذاب. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم نے یا ہمارے بڑوں نے جو شرک کیا اور حلال کو حرام کیا جو خدا کی مشیت سے، اور مشیت تم رضا کے معنی میں لیتے ہو، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے پاس کوئی علم؟ بس دکھاؤ ہمیں وہ. ان تتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے ہو مگر گمان کی. وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو تم مگر اٹکل لڑانے والے. خرص کے معنی ہے اندازہ، عقائد میں اور احکام میں اندازہ نہیں ہو سکتا، اس میں تو صداقت اور حقیقت کو دیکھنا ہوگا. قل فللہ الحجۃ البالغۃ، آپ فرمائیے بس اللہ کی دلیل ہر جگہ چلتی ہے. فللہ الحجۃ البالغۃ، اللہ کی دلیل ہر جگہ چلتی ہے. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر چاہتا ہدایت دیتا تم کو سب کے سب کو. شاہ ولی اللہ محدث نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے حجت اللہ البالغ. یہ کتاب سلیس روان دوان اور معنی بیان اور بدی کے مطابق حقیقت اور مجاز کے قواعد کے ساتھ، کنایات اور استعارات کے پیش نظر، علم اور فن کا حسین امتزاج ہے. استاذ گرامی قدر حضرت مولانا یوسف بن نوری سے میں نے سنا، اگر ہندوستان کی طرف سے کوئی اور کتاب نہ ہوتی، یہ ایک حجت اللہ البالغ شاہ ولی اللہ کی کافی تھی. بہت اچھی کتاب ہے، ہم وقت پڑھنے کی ہے، ایک عالم کو بھی اور طالب کو بھی. زندگی بھر آپ اسے پڑھتے رہے اور ایک دفعہ اول سے اخیر تک ختم کریں. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دور تفسیر کے ساتھ علماء کو پڑھاتے تھے. حضرت لاہوری کے درس میں غیر فاضل کو داخلہ نہیں ملنا تھا بالکل. اور ان کے ہاں حجت اللہ کا درس لازمن ہوتا تھا. حضرت لاہوری نے حجت اللہ عبید اللہ سے الکوٹی سے پڑھی تھی، اور عبید اللہ سے الکوٹی نے حجت اللہ حضرت شیخ الہند سے پڑھی ہے، اور حضرت شیخ الہند نے حضرت نانوتوی سے پڑھی ہے، اور حضرت نانوتوی نے مولانا احمد علی صاحب سے بھی، مہشی بخاری اور شاہ عبد الغنی مجددی سے بھی، اور شاہ اسحاق سے، اور شاہ اسحاق نے شاہ عبد العزیز سے، اور شاہ عبد العزیز نے اپنے والد سے، شاہ ولی اللہ سے. سند حجت اللہ کی بھی متصل ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کی زبون حالی دیکھی تھی. شاہ صاحب کی پیدائش سے 4 سال پہلے اورنگزیب عالمگیر فوت ہو گیا ہے. 1114 میں شاہ صاحب پیدا ہوئے، اور 1110 میں اورنگزیب بادشاہ مر گئے. 1176 میں شاہ ولی اللہ فوت ہو چکے. بہت تھوڑی عمر، کام بہت زیادہ کیا ہے. عجیب بات ہے کہ جن کی عمریں کم ہوتی ہے وہ کام زیادہ کرتے ہیں. سندل بابا جی سے پوچھا تو انہوں نے آدھا صفحہ نہیں لکھا ہے. پورے جہان میں ان کا نصف شاگرد بھی کوئی نہیں، اور عمر 133 سال ہو گئے. وہ ہمارے استاد ہیں 100 سال کے قریب، ایسے بے فکر و بے غم ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. بالکل نہ سارے جہان کے مسلمان کافر ہو گئے تو انہیں زیادہ صدمہ نہیں ہوگا، ہوگا تھوڑا. اور اگر سارے کفار امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور جاپان اور سب مسلمان ہو گئے تو انہیں ضرورت سے زیادہ خوشی نہیں ہوگی، اعتدال میں رہیں گے. بھائی شاہ ولی اللہ نے ایک کوشش کی تھی کہ یہ اختلافات ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض اصول وضع کیے تھے. ان اصول پر مشتمل شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے البدور البازغہ. البدور البازغہ اس کتاب پر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کا بھی اعتراض ہے کہ یہ غلط ہے، اور شیخ زاہد نے بھی حسن التقاضی میں شاہ ولی اللہ پر اعتراض کیا ہے، اور انہوں نے حضرت مولانا انور شاہ کا حوالہ دیا کہ مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں اس پر گرفت کی ہے. چونکہ شاہ انور شاہ سے بھی ڈگر کے عالم ہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کوتاہی ہے ان کی نظر میں. چنانچہ دیوبند کے اکابر متبع تو ہے شاہ ولی اللہ کے، لیکن جس خوش دلی سے وہ شاہ عبدالعزیز کو مانتے ہیں اس خوش دلی سے وہ شاہ ولی اللہ پر اطمینان ظاہر نہیں کرتے. ہمارے استاد مولانا یوسف بن نوری مرحوم بخاری کے درس میں فرماتے تھے اگر آنکھیں بند کر کے کسی کو ماننا ہو تو شاہ عبدالعزیز ہے نہ کہ شاہ ولی اللہ، اور پھر فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ تو علم کا پہاڑ ہے اور دریا ہے لیکن کوئی کنارہ نہیں ہے کہ آدمی اس سے استفادہ کرے. اور شاہ عبدالعزیز کو کہتے تھے کہ ماشاء اللہ امامت اور اجتہاد کے تمام اوصاف جمع ہیں. ان کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کے شطحیات سے امت کو بچایا. 14 سال کی عمر میں شاہ عبدالعزیز اپنے باپ کی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے اور عرب و عجم کے علوم سے فارغ تھے. 14 سال کی عمر میں بلوغ سے ایک سال پہلے ان کی عمر 14 سال تھی جب شاہ ولی اللہ مر گئے، اور اسی سال بیٹھ گئے درس کے لیے. شاہ ولی اللہ کے مدرسے میں 41 مدرسین موجود تھے، مولانا عبدالحلیم بھی تھے جن کا نام شاہ عبدالعزیز کو رکھا ہے. اور شاہ ولی اللہ فرماتے تھے دنیا عرب بھی عبدالحلیم جیسے عالم نہیں پیش کر سکتے، لیکن جب شاہ عبدالعزیز بیٹھ گئے اور انہوں نے درس دیا تو مولانا عبدالحلیم نے کہا جو عبدالحلیم 74 سال میں پڑھایا شاہ عبدالعزیز نے ایک دن میں سمجھا دیا. اتنا راسخ اور مضبوط علم تھا. بہرحال حجت اللہ عجب کتاب ہے. ہمارے یہاں تخصص میں ہم نے رکھا ہے، لیکن تخصص والوں کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، گردش زمانہ کے پٹے ہوئے بے روزگاران بدزو کے زمانہ، اور پھر استاد بھی ان کو ایسا مل جاتا ہے کہ ماشاءاللہ. تو پختوں کی وجہ سے جرن دروانا اور سدانی لندی، کچھ چکی خراب اور کچھ دانے گیلے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حجت اللہ کیا چیز ہے اور عوام اخبار ہی اس سے بہتر ہے، کیونکہ عوام اخبار ان کو سمجھ آ رہا ہے. میں 20 سال سے اس پریشانی میں ہوں کہ تخصص والوں میں انسانیت کیسے آئے گی اور تخصص والوں کو انسان کیسے بناؤں، اس میں بے بس رہا ہوں. پورے احسن العلوم کے نظم و نسق میں یہ ایک مرحلہ بہت تکلیف دہ ہے کہ متخصصین ذوق نہیں رکھتے، اور جو ذرا سا ذوق والا ہوتا ہے تو وہ نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے. 40 و 50 نہ ہو یہ تو وہاں زیادہ رکھتے ہیں جہاں دور حدیث ناکام ہوتا ہے، جہاں دور حدیث میں 300 سے 350 طلباء ہوتے ہیں، وہاں تخصص کے طلباء 4 یا 6 ہو لیکن باذوق. قل، آپ فرمائیے، اگر ہمارے ہاں کے تخصص والے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ صحیح نہیں کہا ہے اور وہ بہت قابل ہے اور بڑے باذوق ہے لیکن میں نے ان کا احترام نہیں کیا ہے، تو کل صبح درس میں حجت اللہ پر تبصرہ کر کے نیا رکھ دیں اور اس پر کلمہ شریف بھی لکھے کہ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ جو میں نے سال بھر پڑھا ہے اس کی روشنی میں تبصرہ. چلو، یہ غزوہ میدان. وہ تخصص والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ تخصص والوں پر بے جا رد کرتے ہیں اور ان سے خفقان کرتے ہیں، ورنہ وہ تو زمانے کے شاہ ولی اللہ ہے، تو وہ 2 صفحے 4 صفحے کل لکھ کے یہاں رکھے. شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ، شوجت اللہ البالغہ، اور ہمارا سالانہ درس، بس اس پر ایک مقالہ چاہیے. میں کل اسے دیکھ کر کے اعلان کروں گا کہ تخصص والے بہت اچھے ہیں. لاہور کے عجائب گھر کو پتہ ہی نہیں چلا، تاکہ ان سے استفادہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ تخصص کے لیے قابل ترین استاذ دن بھر فارغ ہو، گھنٹوں کے حساب سے نہیں چلے گا، بس وہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا ہے. تو جیسے حفظ کا استاد سارا دن بیٹھا رہتا ہے، چڑی چکاتا ہے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، شاباش پڑھیے، یہی حال تخصص والوں کا بھی ہوگا. جس کو کہتے ہیں ترقی معکوس، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو کتابیں دی ہے اور اسباق لگے ہوئے ہیں اور وہ خود آرام سے مطالعہ کریں گے، جہاں ان کو دقت گرانی پیش آئے گی اپنے مشرف کو کہیں گے، تو اس خیال کو صحت نہیں ملے گی. اس طرح نہیں ہے. سلا پڑھ رہے تھے اس میں، ماشاء اللہ. قلا، فرمائیے، پس اللہ کی حجت بالغ ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بطور استعارے کے کسی چیز کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض اوقات کفر کا اندیشہ ہے. میں مثال دیتا ہوں، جیسے ابرار الحق نام کا آدمی مر گیا تو آپ اس کی موت پر لکھے یا پڑھے ان الابرار لفی نعیم، یا یوسف نام کا آدمی مر جائے تو آپ کہے یا صفا علی یوسف. اس قسم کے استعمالات کو فتوے کی کتابوں میں علماء نے منع کیا ہے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے فتوا لکھا کہ موبائل ٹیلی فون میں جو گھنٹی بجتی ہے اور اس میں تلاوت ہوتی ہے یا کوئی دینی کلمہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ بات صحیح ہوتی تو شاہ ولی اللہ کی کتاب کا نام بھی غلط ہے، کیونکہ وہ شاہ صاحب کے مقالے ہیں، ان میں آیات نہیں ہیں. فللہ الحجۃ البالغہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فقہ میں اور فتوے میں فرو گذاشت واقعہ ہے. اسلامی اصطلاح تو مناسب ہے کہ ایک ٹیلی فون میں گانا بجتا ہے، ساز آتا ہے، اتنے گناہ کی بات ہے، اچانک ٹنگا 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 ساز شروع ہو جاتا ہے، اور نمازی آدمی داڑھی والا، بعض اوقات بے خبر علماء، ان کے ٹیلی فونوں میں گانا بجتا ہے، ساز بجتا ہے، کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ شریم یا سدیس یا کسی کی اچھی آواز میں تعوذ و تسمیہ اور آیات قرآنیہ ہو؟ یہ عاجز اور فقیر اس فتوے کے خلاف اس کے جواز کا سختی سے قائل. یہ درست اور صحیح، اور شاہ صاحب کی کتاب کا نام بھی بالکل مناسب ہے. اس آیت یا دینی نام رکھنے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں جس حجت البالغہ کا تذکر ہے وہ یہ ہے. نہیں نہیں، جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی دلیل کو قوی کہا ہے، اس طرح اس کتاب والے نے بھی کوشش کی کہ اس میں قوی دلائل جمع ہو. قل فللہ الحجت البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی تھی اور اس پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ، تو مہر میں محمد الرسول اللہ استعمال ہو سکتا ہے. جب مہر ادارے کی اس میں محمد الرسول اللہ استعمال ہوگا تو دروازے پر بھی جو گھنٹی بج رہی ہے، اگر اس کی آواز میں بھی محمد الرسول اللہ آ جائے تو درست اور صحیح. ابو بکر نے مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا قل الخیر او اصمت، تو یہ ایک لیبل بن سکتا ہے. عمر نے مہر بنوائی اور اس پر لکھوایا کفا بالموت واعظا، اور حضرت عثمان نے اپنے لیے مہر کندہ کروایا اور اس پر لکھوایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے فضول باتیں چھوڑنا. علی مرتضی نے مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک. معاویہ رضی اللہ عنہ نے مہر بنوائی اور اس پر لکھوایا العظمت للہ. حسن مجتبی نے مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا انما الاعمال بالنیات. عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کے زمانے میں مہر بنوائی اور اس پر لکھوایا نحن جنود اللہ، نحن جنود اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر بنوائی اور اس پر لکھا ہوا تھا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. یزید نے مہر بنوائی، پہلے لکھوایا کلو اشربو، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. لوگوں نے ہنگامہ کیا کہ یہ کیا فضول باتیں ہیں، تو پھر اس کو تبدیل کر کے پھر لگوایا العظمت للہ. اس سے پتہ چلا، یہ تمام تفصیل برہان الدین کی الانسان لعیون الانسان میں ملے گا. برہان الدین حلبی کی سیرت پر کتاب ہے، اس کا نام ہے الانسان لعیون الانسان، جس کو آسانی میں سیرت حلبیہ کہتے ہیں. اور دیبلی کی مکاتیب میں بھی یہ تفصیل ملے گی. اس سے پتہ چلا کہ اہم مہم آدمی کی مہر ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ طالب علم بھی اپنے لیے مہر بنوائے. بعضوں کے مہر میں بسم اللہ بھی رہا ہے, اعوذ باللہ بھی رہا ہے, لا حول بھی رہا ہے. تو اور بادشاہ مسلمین, ہر دور کے مسلمان فرمان رواؤں نے جو سکہ نافذ کیا اس میں قرآن کی یا حدیث کی کوئی آیت یا ٹکڑا ہوتا تھا. بدر الدین عینی عمدہ شرح بخاری ہرقل کے واقعے میں, حدیث ہرقل میں بدر الدین عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ مسلمان فرمان دواؤں کے سکے پر یا ہمارے ایک دوست کے یہاں ایک زمرد آیا تھا کروڑوں اربوں کربوں کا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اس زمرد پر قدرتی شعر تھا لیکن مشہور مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے تاج کے لیے یہ زمرد آیا, اور وہ کٹر مذہبی آدمی تھا, اس نے وہ شیر کی شکل اس سے اتروائی. آسمان نے اور زمین نے یہ نظارے بھی دیکھے. کٹر مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس کے تاج میں جب یہ زمرد سجنے لگا اور انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا تصویر پہلے ہٹاؤ, میں اپنے تاج میں شعر و تصویر کو چھوڑوں گا. توبہ. اس زمرد کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ تھا اس پر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ زمرد جس پر قدرتی شعر بنا ہوا تھا, لیکن یہ زمرد مشہور زمانہ مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے تاج کے لیے آیا, اور جب اس کے تاج میں سجنے لگا اور اس کی نظر پڑ گئی تو اس نے روک لیا, ہاں پہلے اس کا شعر اتارو. آج بادشاہ تو چھوڑو, چھوٹا سا سیاسی مولوی ہوتا ہے وہ کئی قسم کی تصویریں بنواتا ہے. آپ فرمائیے, قل آپ فرمائیے, ہلم شہدا کو, بلا لو اپنے معبودوں کو. شہدا سے مراد یہاں معبودان باطل ہے. الذین یشہدون, وہ لوگ جو گواہی دے, ان اللہ حرم ھذا, کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. فإن شہدوا, پس اگر وہ گواہی دے, فلا تشہد معهم, پس آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دے. ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا, اور آپ اتباع نہ کرے خواہشات ان لوگوں کی جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی. والذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر. وہم بربہم یعدلون, اور وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں.